ہماری آج کی رسم جیسا کہ ہم نے اپنی آخری تقریر میں بتایا تھا ایک بالکل غیر رسمی گفتگو ہوگی اور ان موضوعات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا کہ جن کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے. اور خاص طور پر تقریر کے پہلے حصے میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش اور علمی قسم کا موضوع ہے, اور اس موضوع پر گفتگو کی وجہ سے فرصت یہ تھی کہ پوری توقع یہی تھی کہ حاضری بہت کم ہوگی اور صرف اور صرف ایسے ہی لوگ آئیں گے کہ جن کو حد سے زیادہ شوق ہوگا. اگرچہ کچھ کا مطالعہ ہو رہا ہے کہ ہمیں گفتگو اپنے اسی موضوع پر جاری رکھنا چاہیے کہ جس پر چل رہی تھی, لیکن کیونکہ ہم وعدہ کر چکے تھے اور اس قسم کے کچھ لوگ نہیں آئیں گے یہ سوچ کر گفتگو نہ فقہ پر ہوگی نہ اخلاقیات پر, اس اعتبار سے وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے ہم اپنی گفتگو کا کم از کم ابتدائی حصہ اسی موضوع پر رکھیں گے کہ جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا. اب وہ موضوع کیا تھا؟ وہ موضوع یہ تھا کہ آپ کے ذہنوں میں ایک ہلکا سا آتا پیدا کرنا کہ ایک مشترک جب کسی مسئلے کو حل کرنے جاتا ہے تو کس کس طریقے سے اور کن کن چیزوں سے مدد لے کر ایک علمی اور سیاسی مسئلے کا حل نکالتا ہے. موضوع سننے میں بڑا دلچسپ لگتا ہے لیکن ہے بہت زیادہ خوش. ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اس موضوع کو آسان سے آسان کیا جائے, لیکن بہرحال یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی زمین کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ بھی آ جاتا ہے, اور اگر آپ گفتگو کی ابتدائی خشکی سے اپنے آپ کو بچا سکے تو وہ بعد میں آنے والا مسئلہ بہت سارے اعتراضات کا خاتمہ کر سکتا ہے جو عموماً کسی مسائل کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, اور وہ مسئلہ ہے قیاس کا مسئلہ. کیا آپ میں سے ہر ایک نے یہ سنا ہے, ایمان سے حدیث بھی ہے کہ اول من قاس ابلیس, کے سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس. لیکن شاید ہی ہم میں سے کسی کو صحیح طور پر پتا ہو کہ قیاس کس چیز کا نام ہے, اور اسی لیے ہمارے اکثر اعتراضات جو فقہ پر ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم خود قیاس کرنے لگتے ہیں, جس کے نتیجے میں مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. بارہ لبائی گفتگو کی ابتدا میں کہ ایک مشترک جب کسی فقہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے پاس کتنی چیزیں موجود ہیں اور کون سا وہ طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے وہ ایک فقہی مسئلے کا حل نکالتا ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ احکامات شریعت جو ہیں ان کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک, یعنی آدم سے لے کر قیامت تک اور ایک انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. البتہ یہ تمام کے تمام مسائل پیغمبر اسلام نے امت تک نہیں پہنچائے. یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کہ تمام کے تمام مسائل پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے, اور آنے کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی چلی گئی ویسے ویسے احکامات کو آہستہ آہستہ کر کے امت تک پہنچایا جاتا رہا. لیکن تمام کے تمام مسائل امت تک نہیں پہنچائے جا سکے اس لیے کہ اگر آپ پہلی یا دوسری جماعت کے طالب علم کو میٹرک کا کورس پڑھانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے گا سوائے اس کے کہ آپ کی ساری محنت برباد ہوتی چلی جائے. جس زمانے میں پیغمبر آئے تھے عربوں کے ذہن بالکل خام تھے, ناپختہ تھے اور ان کا علم انتہائی محدود تھا. اسی لیے ضروری احکامات دی, مثلا نماز ہے, زکات ہے, حج ہے, شراب سے بچنا ہے, زنا سے پرہیز کرنا, یہ تمام احکامات دی وقتاً فوقتاً نازل ہوتے چلے گئے جیسے جیسے ضرورت, اور اس کے بعد بھی بہت سے احکامات ایسے تھے کہ جن کی ضرورت اس زمانے میں نہیں. چنانچہ پیغمبر نے ان احکامات کا علم اپنے بعد اپنے خلفاء یعنی ائمہ طاہرین کو ودیعت کر دیا, اور اس کے بعد پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک ہر امام اپنے اپنے عہد میں موقع اور محل کی مناسبت ان احکامات کو ہم تک پہنچایا، اور یہی ایک بنیادی فرق بن جاتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع، کہ کیونکہ ہمارے یہاں احکامات پیغمبر گیارہ اماموں کے ذریعے آئے، اس لیے ہمارے یہاں احکامات انتہائی وسیع اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کے یہاں کیونکہ اب احکامات کا سلسلہ وفات پیغمبر پر ختم ہو چکا ہے، اس اعتبار سے ان کے یہاں احکامات انتہائی محدود ہیں اور ان کو قیاس سے کام لینا پڑا۔ اب اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل ہم بتا دیں کہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے پیش آیا تھا جب یونان اور روم کے نئے نئے علوم حکومت اسلامیہ کی حدود میں داخل ہونے لگے، اور اس وقت مسلمانوں کے عقائد بگڑنے لگے اور بے شمار نئے نئے فرقے بن گئے تھے، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں خدا کا جو تصور پیش کیا تھا وہ بہت ہی سادہ، بہت سادہ تصور تھا کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، بس اسی کا نام خدا۔ بہت ہی سادہ تصور پیش کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ عربوں کے ذہنوں کے لیے اتنی ہی بات بہت کافی، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا گیا اور یونان کا فلسفہ داخل ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے خدا کے بارے میں بے شمار اعتراضات پیدا ہوتے چلے گئے، خدا کی صفات زیر بحث آتی چلی گئی، جگہ و اختیار کا مسئلہ اٹھتا چلا گیا۔ اہل سنت کے پاس کیونکہ رسالت معاذ کے بعد کوئی ہستی ایسی نہ تھی جو ان مسئلوں کو حل کر، اس وجہ سے عقائد ان کے بگڑنے لگے اور انہوں نے مجبوراً اس کے بعد یہ تہیا کر لیا اور بجبر اس حکم کو نافذ کیا کہ جو عقائد میں کسی قسم کی گفتگو کرے گا اسے قتل کر دیا جائے، اور دوسری طرف کیونکہ ہمارے پاس ائمہ صالحین موجود تھے اور ان کا سلسلہ کسی ولی الہی سے ملا ہوا تھا، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ چنانچہ دو اہم ترین کتابیں کتاب صحیح بخاری اور کتاب اصول کا، کتاب صحیح بخاری کہ جس کے اوپر برادران اہل سنت کی تمام مذہب کا دار و مدار، اور کتاب اصول کافی کہ جو ہماری چار بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب، ان دونوں کتابوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ کے جو مسائل طہارت ہے، نجاست ہے، نماز ہے، روزہ ہے، غسل ہے، تیمم ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، جتنے مسائل ان کے اندر صحیح بخاری کے اندر بھی روایتیں ہیں اور اصول کافی میں، فروع کافی میں کافی میں، لیکن توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، خاص طور پر توحید کے بارے میں اصول کافی میں پوری ایک جلد موجود ہے، لیکن صحیح بخاری مکمل طریقے سے اس مسئلے میں خاموش ہے، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید نام کی کسی چیز کا تصور بھی نہیں ملتا، کسی قسم کی احادیث نہیں موجود ہیں صحیح بخاری جو خدا کے تصور کے بارے میں رسول کے ذریعے سے ہمارے سامنے کچھ وضاحت پیش کر سکے، جبکہ اصول کافی میں بہت بڑا حصہ اسی چیز کا ہے کہ خدا کا کیا تصور مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں میں بحث شروع ہوئی تھی یونان کا فلسفہ آنے کے بعد، اور دور تھا پانچویں اور چھٹے امام کا، جبکہ اس وقت اسی دور کے اندر اہل سنت کے یہاں رسالت کا سلسلہ تھا نہیں، ختم ہو چکا تھا، امامت موجود نہیں تھی، چنانچہ وہ مجبور ہو گئے اس چیپٹر کو اسی طریقے سے بند رکھنے، اور ہمارے یہاں یہ کھلا رہا، اور توحید کے سلسلے میں کسی بھی پیغمبر اسلام کی اتنی روایات نہیں ہیں جتنی امیر المومنین کی ہیں یا پانچویں امام کی ہیں یا چھٹے امام کی ہیں۔ یہ تھوڑی سی ہماری بنیادی گفتگو تھی، اس کے بعد بات آگے بڑھتی تھی۔ تو اب ہمارے عقیدے کے مطابق تمام تر علم احکامات خدا کا رسول کے پاس، رسول نے اس میں سے حد ضرورت امت کو پہنچایا، اور رسول کے بعد ائمہ نے وقتاً فوقتاً موقع اور محل کے اعتبار سے ان احکامات کو ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ گیارہویں یا بارہویں امام کے ابتدائی دور تک تمام احکامات ہم تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد پھر حالات بگڑے، شیعوں پر جو مظالم ہوئے اس سے آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ کتنا شدید ظلم کیا جاتا تھا اور کس طریقے سے شیعوں کو خود ان کے ائمہ سے علم حاصل کرنے سے روکا جاتا تھا، کہ جس کا ایک ہلکا سا تذکرہ ہم نے اپنی مسجد میں کیا کہ جو اب سے چند دن پہلے حاضر کے اندر پڑھی، کہ قانون یہ بن گیا تھا کہ اگر کوئی حکومت وقت کے مقرر کردہ حاکم سے مسئلہ پوچھے گا تو اسے ایک اشرفی انعام دی جائے گی، اور اگر کوئی پانچویں یا چھٹے امام سے کوئی مسئلہ پوچھنے جائے گا اور حکومت وقت تک ایک جاسوس جو امام کے دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اس کو اطلاع مل گئی تو اس شخص کے اوپر ایک اشرفی جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ روایتوں میں یہ فقرہ بھی ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے ایک مشہور صحابی کو ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیش آیا، اب جب مسئلہ پیش آیا تو یہ اپنے گھر سے باہر نکلے، امام کی طرف چلے تاکہ امام سے یہ مسئلہ پوچھے، گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں امام کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا تو ایک ادھر بھی جرمانے میں دینا پڑے، کیونکہ ماری حالت اتنی بہتر نہ تھی، اس لیے سوچا یہ کہ اگر میں امام کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں گا تو ایک اچھی دینے کے لیے کہاں سے لاؤں گا، نتیجتاً مجھے قید ہو جانا پڑے. تو اب ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا کہ چلو چل کر پہلے حاکم وقت کے مقرر کردہ امام سے مسئلہ پوچھیں اور ایک اچھی انعام میں حاصل کریں، اور اس کے بعد جا کر چھٹے امام سے مسئلہ پوچھیں اور یہی اچھی اٹھا کر جرمانے میں دے دیں. اب روایت میں یہی ہے کہ یہ سوچ کر یہ چلے حاکم وقت کے مقرر کردہ امام کے پاس. بہت ہی مشہور فقی ہیں کہ جن کے ماننے والوں کی اکثریت پاکستان میں موجود ہے. چنانچہ یہ چلے، لیکن اب روایت یہ ہے کہ جب یہ چلے 25-30-40 قدم کے فاصلے پر پہنچے تو ایک مرتبہ رک گئے اور یہ سوچ کر رکے کہ اگر میں وہاں مسئلہ پوچھنے جاؤں گا اور جس وقت وہاں پر پہنچوں گا تو عام انسانوں اور خاص طور پر عام شیعوں کو کیا پتا کہ میں کس نیت سے ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچے کہ میں امام کے اتنے قریب بیٹھتا ہوں اور پھر اس کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو شاید میرے نزدیک حقیقی امام سے یہ امام زیادہ بہتر، اسی لیے تو میں اپنے امام کو چھوڑ کر اس کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا. ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھے دیکھ کر ہر آدمی یہ خیال کر سکتا ہے. یہ ترنت ایک بنیادی مسئلہ کہ اگر تم کوئی گناہ نہ کرو کبھی گناہ والے مقام کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے اور اس خیال کی وجہ سے لوگ تمہیں گناہگار سمجھیں، یا اس خیال کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ کر کہ جب تم یہ گناہ کر رہے ہو تو اسلام میں اس گناہ کی اجازت ہوگی اس گناہ کو انجام دے دو. تو اسی لیے ممانعت سے بچنے کی اور ہماری اس ساتویں تقریر میں جو قربانی کے موضوع پر تھی تفصیل سے واقعہ آیا تھا. تو بہرحال اب یہ چلے 25-30 قدم چل کے رک گئے اور واقعی اپنے گھر کے اندر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کھول کر دیکھا تو یہ دیکھا کہ چھٹے امام کھڑے، اور اس کے بعد سوال کر کے اندر بات، اور اندر آتے ہی امام نے مسئلے کا حال ان کو بتایا کہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلے تھے. انہوں نے پوچھا نہیں، لیکن امام نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تیرے اس مسئلے کو حل کروں. مسئلہ بتایا اور مسئلہ بتا کر ایک عجیب بات امام نے ارشاد فرمائی. امام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے شخص، تو جتنے قدم اپنے گھر سے چلا 25-30-40 قدم، یاد رکھ کہ اگر تو تحقیق کرے گا تو تجھے یہ پتا چلے گا کہ ایک مرتبہ تیری ماں جتنے بھی قدم زنا کے ارادے سے نکلی، 40 یا 50 قدم تیری ماں ایک مرتبہ زنا کے ارادے سے نکلی تھی، اور یہی وہ تیری ماں کا برا خیال تھا جو آج تجھے اتنا قدم ہمارے دشمن کی طرف لے گئے. اب پھر روایت میں آگے چل کر ہے کہ امام کو رخصت کرنے کے بعد ہی اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان کے سامنے یہ امام کا قول رکھا. ان کی والدہ ناصبی تھی، دشمن اہل بیت. ماں کے سامنے رکھا کہ میرے امام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جوانی کے زمانے میں اتنے قدم اپنے گھر سے نکلی تھی تاکہ زنا کرے. تو ماں ایک مرتبہ حیرت سے اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے لگی اور اس کے بعد کہا کہ ہاں میرے بیٹے، ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے پاس رات کے وقت آؤں، اور اس کے بعد اپنے گھر سے نکلی، لیکن 25-30 قدم چلنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کتنی بدنامی ہوگی، اور یہی خیال کر کے میں واپس آئی اور اسی رات کو تو میرے پیٹ کے اندر قرار پا گیا تھا. تو اب یہ وہی روایت کہ جو جتنا زیادہ جس کے اندر زنا کا اور حرام کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا. تو یہ اس زمانے کا ماحول تھا اور اس زمانے کے ماحول میں ہمارے ائمہ نے ہم تک احکامات پہنچا، چنانچہ بہت سے احکامات ہمارے پوشیدہ رہ گئے اور ہم تک نہ پہنچے. اب ایک مستحد کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام روایات کو جمع کر کے ایک مسئلے کا حل نکالیں. اب ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، یہ تھوڑی تکلیف تھی، اور گفتگو کے ابتدا میں ایک اور علمی بات اپنے ذہن میں بٹھا لی، وہ یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت اور اہل شیعہ ایک بنیادی فرق ہے مستحد کے تصور میں، بنیادی فرق. یہ ہماری علمی گفتگو ہے، کسی پر اعتراض مقصد نہیں، ایک بنیادی فرق، اور اس کے لیے ایک اصطلاح ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، شاید کام آئے، اور اگر موٹا لفظ نظر آئے تو اس کو ذہن سے نکالتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے مجتہدین یعنی شیعہ مجتہدین ان کے یہ تصویر کے یہ تخلیے کے قائل ہیں، اور اہل سنت کے مجتہدین تصویر کے قائل ہیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ چیز یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے نزدیک لوح محفوظ کے اوپر تمام احکامات خدا لکھے ہوئے، مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ عید کس دن ہو، عید جو ہے وہ یا اتنا سمجھ لیجیے اس مسئلے اختلافی مسئلہ ذہن میں رکھتے ہوئے عقائق اور خمینی، مثلا یہ مسئلہ وہاں پر موجود ہے کہ یا عید تمام دنیا میں سے کسی شہر میں چاند ہو جائے تو عید ہو جاتی ہے، اور یا پھر یہ حکم وہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہر شہر کا حکم علیحدہ علیحدہ. یا یہ سمجھ لیجیے کہ حکم خدا کے پاس ایک ہے لوہے محفوظ کا، کہ سنت غسل کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے یا وضو کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ہمارے شیعوں کے عقیدے میں خدا کے پاس کوئی ایک حکم یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح، مستحدین اپنی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر کے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، مثلاً آقائے خوئی کی کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ وضو ضروری نہیں ہے سنت غسل کے بعد بھی، جو چند خاص غسل، اور آقائے خمینی کے نزدیک سنت غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت، دونوں نے کوشش کر کے نتیجہ نکالا. اب ہمارے نزدیک یعنی آقائے خوئی ہو یا خمینی، سب کے نزدیک حکم خدا کے پاس کوئی ایک، یا وضو ضروری ہے یا وضو ضروری نہیں. چنانچہ مستحد کبھی اپنی کوشش میں کامیاب رہتا ہے، کبھی اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہے. اس کا نام ہے تختیہ، یعنی مستحد عطا کر سکتا ہے حکم خدا کو حاصل کرنے. لیکن اہل سنت کے یہاں ایک بڑا عجیب نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ کہ لوح محفوظ میں کوئی حکم موجود نہیں، بلکہ اگر ان کے ایک مستحد نے کہا کہ وضو کی ضرورت ہے غسل کے بعد، تو خدا لکھ دے گا کہ اس مستحد اور اس کے مقلدین کے لیے غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوگی، اور دوسرے مستحد نے کہا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے تو خدا لکھ دے گا لوح محفوظ میں کہ اس مستحد کے ماننے والوں کے لیے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا مستحد کا فتویٰ ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا بن جاتا، اور ہمارے نزدیک حکم خدا پہلے سے موجود ہے. مستحد کبھی اس حکم کو حاصل کرتا ہے، کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ قابل معافی ہے. اور ان کے نزدیک کوئی حکم خدا نہیں، بلکہ ہر ایک کے اعتبار سے نیا نیا حکم بنتا رہتا ہے. مثلاً ایک مستحد کی تحقیق یہ ہے کہ شراب حرام، تو وہاں لکھا ہوگا کہ اس مستحد کے ماننے والوں کے لیے شراب حرام. دوسرے مستحد کی تحقیق لکھی ہے کہ شراب حلال، تو وہاں یہ حکم آ جائے گا لوح محفوظ کے اوپر کہ اس مستحد کے ماننے والوں کے لیے شراب حلال ہوگی. اور ہماری بنیاد یہ ہے کہ نہیں، خدا کے پاس ایک ہی حکم ہے کہ شراب حرام. اگر کسی مستحد سے یہ کہہ بھی دیا کہ شراب حلال اور اپنی تمام تحقیق کے بعد کہا، تو خدا کا حکم اپنی جگہ رہے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قابل معافی ہو کیونکہ اس نے اپنی پوری تحقیق کی ہو. یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خدا کے حکم کو حاصل کرنے ایک طریقہ ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ چار طریقے ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور عقل. یہ چار طریقے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم حکم خدا کو حاصل کرتے ہیں. بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر اس چیز کی وضاحت کہ چونکہ یہ پروگرام عید کے دوسرے دن ہو رہا تھا، اس لیے توقع کیا بلکہ پورا یقین تھا کہ بہت محدود تعداد میں لوگ آئیں گے، اور ان میں بھی صرف وہی آئیں گے کہ جو ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ ہم آج کے دن خوش گفتگو سنیں گے. اس اعتبار سے ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ آج ہم یہ بتائیں گے کہ ایک مستحد حکم خدا کو کس طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور یہ گفتگو بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ انتہائی خشک ہوگی. لیکن اب آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکثر مستقل آنے والے آ چکے ہیں، اور ان کے لیے یہ گفتگو یقیناً بہت ذرا گزر رہی ہوگی، اس لیے ہم اس گفتگو کو مختصر کر دیتے ہیں اور فقہ کے 30 منٹ کے اندر اندر اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کسی اور موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، وقت فقہ کا وقت ختم ہونے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اور وقت ہم لے لیں، لیکن اس کے بعد ایک مستقل موضوع کے اوپر گفتگو ہونے والی ہے. ایک مستحد جب حکم خدا کو اتنی دیر میں وہ لوگ تھوڑی سی نیند لے سکتے ہیں کہ جو کسی اور موضوع کو سننے کے لیے آئے تھے. حکم خدا کو حاصل کرنے کے لیے مستحد کے پاس چار طریقے ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور عقل. کتاب سے مطلب کتاب خدا یعنی قرآن کریم. قرآن کریم کی جتنی آیتیں ان سب کی دو قسمیں، ایک کو ہم کہتے ہیں نص اور ایک کو کہتے ہیں ظاہر. نص ایسی آیت جو بالکل مکمل طریقے سے انسان کو یقین ہو رہا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہی، اور کسی احتمال کسی قسم کے شک کی گنجائش موجود نہیں. اور ایک آیت کا نام ہے ظاہر. ظاہر ایسی آیتیں کہ لفظی ترجمہ دیکھیں تو ذہن میں خیال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ غالباً خدا ہمیں فلا چیز کا حکم دے رہا، لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مطلب کوئی اور موجود. مثلا جس طرح عقیم الصلاۃ کے اندر لوگوں نے کچھ کہا، اگرچہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ عقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یہ نص یعنی نماز قائم کرو، اب اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ یہاں نماز سے مطلب کچھ اور. لیکن ہمارے بہت سے مقررین اس کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے کہ عقیم الصلاۃ کے اندر مطلب یہ بھی ہے کہ صلاۃ کا مطلب ولایت علی کا اقرار کرو. اب اگر یہ قول صحیح ہو، تفسیروں میں ہے خاص طور پر تفسیر برہان میں، اگر یہ قول صحیح ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ظاہر میں ظاہری اعتبار سے ہم کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہاں نماز کا حکم دیا جا رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نماز سے اصلی نماز جو ہے وہ نماز ولایت علی کا اقرار، یہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر بہرحال معترضین بھی بیٹھے ہیں، وہ کہیں سے غلط نتیجہ نہ نکالیں کہ یہ ہمارا اپنا قول نہیں ہے، ہم مذاکرین کرام کا قول نقل کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ قرآن میں 500 آیتیں ایسی ہیں جو فقہی احکامات کے متعلق. اب جب مستحد کو کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا تو سب سے پہلے وہ ان 500 فقہی آیتوں کو اپنے سامنے رکھتا، اور یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے جو آیت ہمارے مطلب کی نماز کی ہے یا وضو کی ہے اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. اب یہ آیتیں ہمارے علماء نے ایک کتاب میں جمع کر دی, مثلا مقدس افضلی کی کتاب ہے زبدت البیان, یا فاضل مقداد کی کتاب ہے کنز العرفان, اس کے اندر وہ تمام 500 آیتیں اکٹھا کر دی گئی ہیں جن کا تعلق فقہی مسائل سے, یعنی باقی قرآن کی آیتوں کو چھوڑ اگر صرف ان 500 آیتوں کو انسان دیکھ لے اطمینان تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے مسائل فقہ کے بارے میں ہمارے سامنے کیا چیز پیش کر رہا ہے. تو اب ایک مجتہد سب سے پہلے ان 500 آیتوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور جو مسئلہ اس کو پیش آتا ہے ان 500 آیتوں سے اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آیتیں اسے کتاب میں مل جاتی ہیں, لیکن یہ ہے اس مجتہد کے لیے جو بالکل نیا نیا, جیسے جیسے اجتہاد پرانا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے پھر تمام مفسرین ان آیتوں کے بارے میں جو کچھ لکھتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نکل رہا, مثلا وضو کی آیت, اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ الٹا ہاتھ دھونے کا حکم نکل رہا ہے, اہل شیعہ کہتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ دھونے کا حکم نکل رہا ہے. ہاتھ کا کاٹنا چوری کی سزا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلیاں کاٹی جائیں گی قرآن کی آیت, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا, کچھ کہتے ہیں کہ کوہنی سے کاٹا جائے گا. اب مجتہد جو ہے وہ تمام مفسرین کے اقوال کو دیکھ کر کہ مفسرین نے سلسلے میں کیا کہا اور اس کے بعد جو اور اس کو صحیح نظر آئے اسے اختیار کر لیتا ہے. یہ ہو گیا کتاب سے مجتہد کا تعلق. اب اگر قرآن کے اندر مسئلہ بہت مختصر نکلا یا واضح نہ ہوا اقیم الصلاۃ نماز پڑھ رکوع کس طرح سے کریں, تو اب وہ آتا ہے سنت کی طرف. سنت کے معنی ہیں اول معصوم, پہلے معصوم اور تقریر معصوم. اول معصوم کیا؟ اول معصوم یہ کہ امام نے یا رسول نے کچھ کہا ہو تو یقینی طور پر سنت. اس کے بعد ہے پہلے معصوم, امام نے کچھ نہیں کہا رسول نے کچھ نہیں کہا لیکن کوئی کام امام نے یا رسول نے کیا. اب جو کام امام یا رسول کرے وہ کام خود بخود پہلے معصوم بن جاتا ہے اور وہ کام خود بخود ہمارے لیے شرن حجت ہو جاتا ہے کہ اسے ماننا ضروری ہے. مثلا فرض کیجیے کہ امام نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا, تو اب یہ خود ایک حجت بن گئی کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز. امام نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر پانی پیو لیکن امام نے پانی پیا کھڑے ہو کر پیا, تو اب امام کا یہ فعل جو ہے یہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا خود امام کا فعل. اور تیسری اہم ترین چیز ہے تقریر معصوم. تقریر معصوم کا مطلب یہ نہیں کہ امام ممبر کے اوپر جا کر کوئی تقریر کرے, بلکہ تقریر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سامنے کوئی کام کیا ہے. امام کے لیے واجب ہے کہ اگر ممکن ہو اور غلط کام ہو رہا ہو تو اسے ٹوکے, لیکن امام نے نہیں ٹوکا. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ امام اس فعل کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور یہ خود بخود ہمارے لیے دلیل بن گیا اور اس کے مطابق ہم مسئلہ دے سکتے ہیں. مثلا جو ہمارے ذاتی نے کرام رونے کا اور ماتم کا جواز ثابت کرتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا ایک واقعہ, مسلمانوں کے ایک مشہور خلیفہ ایک مرتبہ روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد سر کو پیٹ پیٹ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کل رات کو میں نے اپنی سواری کو الٹا کر دیا. پیغمبر اسلام نے سنا, سننے کے بعد انہیں اس کا کفارہ بتایا جو روایتوں میں موجود ہے اور وہ چلے. اب یہاں پر نتیجہ یہ نکلتا کہ جب اس طریقے سے وہ سر کو پیٹتے ہوئے آ رہے تو اب اگر سر کو پیٹنا حرام ہوتا تو پیغمبر کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ٹوکتے اور بتاتے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو, لیکن کیونکہ پیغمبر نے انہیں یہ نہیں بتایا اس کا مطلب یہ نکلا کہ سر کا پیٹنا صحیح ہے اور اس کا نام ہو گیا تقریر معصوم, کہ امام کے سامنے ایک کام ہو اور امام نہ ٹوکے وہ خود بخود حجت بن گئے. اب احادیث جو ہمارے پاس آتی ہیں اسی تین طریقوں سے آتی ہیں کہ یا امام نے یہ کہا یا امام نے یہ کیا یا امام کے سامنے کسی اور نے یہ کام کیا اور امام خاموش ہے. اب جتنی احادیث ہمارے پاس ہیں ان کی دو قسمیں, تھوڑا مشکل مسئلہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور گفتگو بھی ختم ہو رہی ہے. اس کے دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ حدیث متواتر ہوتی ہے, ایک یہ کہ حدیث متواتر نہیں ہوتی. متواتر کے کیا معنی؟ یہ لگ آپ نے سنا ہوگا ذاتین کی زبان. متواتر کے معنی یہ کہ ایک ہی چیز کو اتنے سارے راوی بیان کریں, اتنے سارے لوگ بیان کریں کہ ہم نے پیغمبر کو فلاں کام کرتے دیکھا, اتنے سارے راوی بیان کریں کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, دو جھوٹ بول سکتے ہیں, پانچ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, دس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, یہاں 100-200 راوی ایک ہی بات بیان کر رہے تو یقیناً یہ کام ہوا ہو. مثلا امیر المومنین کو وزیر حکم کے موقع پر مولا قرار دینا تمام مسلمانوں, اب یہ روایت اتنے راویوں نے بیان کی ہے, اتنے راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ابقات الانوار کے نام, جس میں بتایا ہے کہ 200-2000 راویوں نے یہ واقعہ بیان کیا. اب یہ ہو گیا متواتر. متواتر ایسی حدیث جس کو اتنے سارے لوگ بیان کرے انسان کو یقین ہو جائے کہ نہیں اب اس کے اندر جھوٹ کی گنجائش بالکل نہیں, کیونکہ ہر حدیث کے اندر یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دی, یہ ایک امکان موجود ہے. تو متواتر ایسی حدیث کہ جس کو اتنے سارے لوگ بیان کریں کہ یقین ہو جائے کہ یہ روایت بالکل صحیح کی اور یہ جھوٹی نہیں. اب آپ نے یہ تاریخ سنی تو بخود آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایک چیز ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک متلاطی نہ سمجھے. کیوں؟ 15 آدمیوں نے بیان کیا ہم کو یقین آ گیا, لیکن آپ کو 15 آدمیوں سے یقین نہیں آتا, آپ کو 50 آدمیوں سے یقین آتا, ایک آدمی کو 50 سے یقین نہیں آتا, 150 سے یقین آتا. تو اب یہ دیکھیں, اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں تو مجتہدین کے اختلاف کی وجہ بھی حل ہوتی چلی جائے کہ 15 آدمیوں نے ایک روایت کو بیان کیا, ایک مجتہد کو ان کی بات پر یقین آ گیا, اس نے فتویٰ دے دیا. دوسرے مجتہد کہتا ہے کہ نہیں, مجھ کو 15 کی بات پر یقین نہیں آتا, ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی غلط کہہ رہا ہو, بلکہ اگر 40-50 ہوتے تو مجھے یقین آتا. اب وہ روایت, پہلی والی روایت جو پہلے مجتہد کے نزدیک صحیح تھی, دوسرے کے نزدیک وہ صحیح نہیں رہے گی. تو یہ ہو گئی تعریف متواتر کی. اس کی تعریف صرف یہ کہ کتنے راوی ایک ہی روایت کو بیان کریں کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ جھوٹ نہیں بول رہے, اور اس کا تعلق ہر انسان کی فطرت سے. ایک انسان 5 آدمیوں پر یقین کر لیتا ہے, ایک کم از کم 15 پر یقین کرتا ہے, ایک 30 پر یقین کرتا ہے. اب جو روایت متواتر ہوگی اس کا وہی مقام ہے جو قرآن کا مقام ہے, اس لیے کہ قرآن اور امام دونوں برابر ہیں. جو قرآن کی اہمیت ہے وہی قول امام کی اہمیت ہے, بشرط یہ کہ یقین ہو جائے کہ امام نے ایسا ہی کہا. چنانچہ اگر متواتر روایت آ رہی, یعنی ایک آدمی کو یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً امام نے یہ کہا ہوگا, تو اس کے لیے اس روایت کی جتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن کی آیت کی اہمیت ہے. تو اب مجتہد قرآن کے بعد حدیث کی طرف جاتا. حدیث میں پہلی آتی ہے متواتر حدیث, اور اس کی وہی اہمیت ہے جو قرآن کی اہمیت ہے. اس کے بعد آتی ہے حدیث مشہور حدیث. مشہور حدیث کسے کہتے ہیں؟ مشہور حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 3 مختلف راویوں نے بیان کیا. ایک ہی حدیث ہے, ایک آدمی نے جس کو بیان کیا, دوسرے نے بھی بیان کیا, تیسرے نے بھی بیان کیا. کم از کم 3 اگر آدمی کسی ایک حدیث کو بیان کرے, اس کا نام ہے حدیث مشہور. اور اس کا ایک اور نام حدیث مستفید ہے, لیکن بہرحال آپ لوگ کو کہنے کا امتحان تو نہیں دے رہے اسلامی اسٹڈیز کا, اس لیے مسئلہ آپ سے متعلقہ نہیں. ایک ہوتی ہے حدیث متواتر, اور ایک اس کے بعد ہے حدیث مشہور. حدیث مشہور وہ کہ جسے کم از کم 3 آدمیوں نے بیان کیا. اس کے بعد حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث غیر مشہور. حدیث غیر مشہور وہ ہے جسے 3 سے کم آدمیوں نے بیان کیا. اب حدیث غیر مشہور کی فرضیات دیکھیں. ان میں سے پہلی حدیث یعنی حدیث متواتر حجت ہے, یعنی مجتہد اس کو دیکھ کر فوراً فتویٰ دیتا ہے. پھر دوسری آتی ہے حدیث مشہور, وہ بھی صحیح ہے اور مجتہد اسے دیکھ کر بھی فوراً فتویٰ دیتا ہے. پھر تیسری ہے حدیث غیر مشہور. اس کی صرف 4 قسمیں ہوتی ہیں, ذرا تھوڑا سا وقت لے کر بتا دیں اگر آپ کی دلچسپی کا مسئلہ نہیں ہے. پہلی قسم ہے حدیث صحیح. حدیث صحیح یہ کہ حدیث بیان کرنے والے سے لے کر امام تک بیچ میں جتنے آتے ہیں, ہم نے اے سے سنا, اے نے بی سے سنا, بی نے سی سے سنا, سی نے بی سے سنا, اور بی نے امام سے سنا. تو اے بی سی ڈی جتنے بیچ میں آتی ہیں, یہ سب کے سب 12 امام شیعہ اور سب کے سب عادل. علماء نے کہا ہو کہ یہ کبھی کوئی پہلے حرام نہیں کرتے. یہ حدیث حدیث صحیح. وقت تھوڑا سا وقت اور لیتے ہیں اور گفتگو ہماری ختم ہوتی ہے. اس کے بعد حدیث کی دوسری قسم آتی ہے جس کا نام ہے حدیث حسن. حدیث حسن کہتے ہیں کہ اے بی سی ڈی جتنے آدمی بیچ میں موجود ہیں, جو روایت امام سے ہم تک پہنچا رہے ہیں, وہ سب کے سب 12 امامی تو ہوں, لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ جس کی عدالت کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ عادل تھا یا عادل نہیں. یہ ہوتی ہے حدیث حسن. اس کا مقام دوسرا. پھر ہوتی ہے حدیث موثق. وہ یہ ہے کہ اے بی سی ڈی وہ 4 آدمی کے امام تک روایت پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے اے سے سنا, اے نے بی سے, بی نے سی سے, سی نے ڈی. ان چاروں میں کوئی ایک ایسا ہو جو 12 امامی نہ ہو, 6 امامی ہو, 7 امامی ہو, 8 امامی ہو, لیکن اس کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, ہمارے عقیدے کا نہیں, ہمارے فرقے کا نہیں, لیکن جھوٹا نہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو ایسی حدیث کا نام ہے حدیث موثق, اور اس کا دوسرا مقام. اور چوتھی حدیث ضعیف ہے کہ جس کے راوی کے بارے میں لکھا گیا ہو کہ راوی نہیں. اب تحجی کرام ان کی ہے امام، یعنی امام تک رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. بیچ میں ایک آدمی ہے کہ جس نے امام کو سنا لیکن ہم کو اس کے بارے میں پتا نہیں کہ وہ آدمی کون ہے. تب ہم کیسے تحقیق کریں کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہم کو اس آدمی کا نام بھی نہیں معلوم. ایسی حدیث کا نام ہے حدیث مرسل، اور علماء نے ایسی حدیث کو غلط سمجھا ہے اور کہا کہ جب تک کہ ایک ایک راوی کا نام ہمیں پتا نہ ہو ہم کبھی بھی حدیث کو صحیح نہیں مان سکتے. البتہ کچھ ایسے راوی کہ جن کی اگر حدیث مرسل ہو تو وہ بھی قابل قبول. ایک واقعہ ہے امام جعفر ثانی کا، اب ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ خیال کا آئے گا اور باقی گفتگو انشاءاللہ کبھی اور ہوگی. ہمارے سدے امام کے قاضی تھے ابن ابی عمر، ان کا واقعہ ہم نے کسی مسجد میں بیان کیا ہے، اگر ہمیں یاد نہیں کہ کہاں بیان کیا، کہ ابن ابی عمر نے سدے امام سے بے شمار روایتیں سنی اور کتابیں لکھی. کتابیں لکھنے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سدے امام کی شہادت ہوئی، اور سدے امام کی شہادت کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں کو چنتوں کا گرفتار کیا جانے لگا. جس نے ابھی عمیر کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا کہ کوئی ایسا ثبوت نکل آئے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ سٹے امام کے ماننے والے ہیں، اور اگر ایسا ثبوت نکل آئے تو حکومت وقت انہیں موت کی یا عمر قائد کی سزا سنا. جس نے ابھی عمیر کے گھر میں چھاپا پڑا، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے گھر کی تلاشی لینا شروع کی. ان کی کتابیں بنانے گھر میں رکھی تھی، ان کی بہن نے جلدی جلدی زمین کو کھود کر کتابیں اس میں دبائی اور زمین کو برابر کر دی. فوج نے یا پولیس نے آ کر تلاشی لی، تلاشی لے کر کوئی ثبوت نہ ملا، تب بھی ان کو گرفتار کر کے لے، اور روایت کے مطابق 20 سال تک انہیں گرفتار رکھا. 20 سال کے عرصے میں ان کی بہن کے ذہن سے بات نکل گئی، اس لیے کہ وہ کتاب کی وہ اہمیت نہیں سمجھتی. 20 سال کے بعد یہ آئے تو آتے ہی پہلا سوال اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں، گھر والوں کے بارے میں نہیں، اپنے خاندان والوں کے بارے میں، بلکہ پہلا سوال یہ کہ میری وہ کتابیں کہاں گئیں کہ جنہیں میں نے امام سے سن کر لکھا. بہن کو یاد آ گیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے کھلا مقام پر اس کو دبا دیا، بنا کے زمین کو کھودا گیا، اگر کے لکڑی کے حصے میں رکھا گیا کتابیں محفوظ، لیکن ان کو کیڑا لگ چکا تھا اور بار بار مقامات پر سے کتاب جو تھی اس کی پوری پوری تحریر غائب. اب ابن ابی عمیر کے سامنے ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ روایت میرے پاس، میں نے کچھ سٹے امام سے سنی اور کچھ سٹے امام سے تو نہیں سنی، بلکہ اپنے کسی دوست سے جو سٹے امام سے سن کر آ رہا تھا. نکلا میں دل سے باہر، میں نے پوچھا کہ آج سٹے امام نے کیا بتایا. اس نے روایت سنائی تھی، میں نے کتاب میں اس کے نام کے ساتھ لکھی، لیکن اب جو کتاب کھولی تو بعض مقامات پر اس آدمی کا نام غائب تھی جس کی روایت سنی. اب ان کے سامنے مسئلہ یہ کہ میں روایتیں پیش کروں یا پیش نہ کروں. اگر میں روایتیں پیش کرتا ہوں تو پھر یہ کہ اس راوی کا نام غائب ہو سکتا ہے کہ یہ غلط پھر میرا بن جائے کہ جس روایت کا راوی پتا نہیں اسے کیوں پیش کر دوں، اور اگر میں روایت پیش نہیں کرتا تو پھر یہ غلط کام ہے کہ امام نے جو اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہمیں دیا میں اپنے ہاتھوں سے تباہ کروں. سنا کہ انہوں نے آپ ساتھی سوچنے کے بعد وہ روایتیں پھیلا دی. اب کیونکہ ابن ابی عمیر کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا، تمام علماء کو معلوم کہ وہ جب کسی اور سے روایت سنا کرتے، مثلاً یونان کی مسجد اگر ہوتی اور آپ لوگ یہاں سے نکلتے، کوئی کیا راستے سے گزر رہا ہوتا مومن اور وہ آپ سے پوچھ دیتا کہ آپ نے آج کیا سنا، اور آپ اسے بتاتے تو اسے دیکھ دیتا. ابن ابی عمیر کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ جو امام کی مسجد سے اٹھا کرتے تو وہ ہر ایک سے نہیں پوچھتے، صرف ایسے آدمی سے پوچھتے تھے کہ جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ بالکل بالا امامی اور عادل. جناب کے علماء نے یہ کہا کہ ابن ابی عمیر اگر امام سے روایت بیان کر اور بیچ کے اس آدمی کا تذکرہ نہ کرے جس سے انہوں نے سنا، تو کیونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر اہل غیر سے نہیں سنتے، اس لیے ان کی ایسی روایت کو ہم قبول کریں. تو ایسے ہمارے 4-5 علماء جو اگر امام کی روایت کو بیان کریں اور اس آدمی کا نام حذف کر دیں، تذکرہ نہ کریں کہ جس سے انہوں نے سنا تھا، تو علماء نے ان کی اس روایت کو بھی قبول کیا. اور ان میں ایک ابو بکر، یہ ان 18 اصحاب اجماع میں شامل ہیں کہ جن کی جو روایت ہم تک پہنچے ہمیں ہر صورت میں آنکھیں بند کر کے قبول کرنا، یعنی علماء نے قبول کی. اس میں ایک ابو بکر ہے، ایک ان کے اندر زرارہ ابن عیون، یہ بھی اصحاب اجماع میں، ایک ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر 6, 7, 8 اور 9 چار اماموں کے قریبی صحابی رہے. ان میں ایک بدنتی ہے جو 7 امام کے صحابی ہیں، ایک بدین ہے جو 8 امام کے صحابی ہیں. یہ سارے کے سارے صحابی ہیں. یہ اگر کوئی روایت ہمیں نقل کر کے دیں تو چاہے جو اس کا نام نہ سنائے کہ جس نے انہوں نے سنا تھا، وہ روایت ہمیں دینا پڑے گی اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اب آخر کا خلاصہ کہ مستحد اتنی ساری روایتیں کہاں سے جمع کر کے پڑھتا، تو ہم آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیں کہ چار ہماری بنیادی کتابیں، ان کا نام ہے کتب اربعہ، اور تمام روایتیں اسی کے اندر، یعنی ان چار کتابوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پھر ضرورت نہیں کسی اور روایت کو دیکھنے کی، بلکہ ان کتابوں کو دیکھ کر آپ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کتابوں پر کوئی حاضر ہو جائے. ان میں سے پہلی کتاب ہے اصول کافی اور فنون کافی، کتاب کا نام ہے کافی. دوسری ہے من لا یحضرہ الفقیہ، تیسری ہے کتاب تہذیب، اور چوتھی ہے کتاب استقصی. یہ چار کتابیں ہیں جو ہمارے مذہب کی بنیاد، اور اتفاق ایسا کہ چاروں کتابوں کے لکھنے والے تین آدمی ہیں. کتاب کافی محمد ابن یعقوب کلہنی نے لکھی ہے، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ محمد ابن علی بابیہ قمی نے لکھی ہے، کتاب تہذیب اور کتاب استقصی یہ دونوں محمد ابن حسن کوفی نے لکھی ہے، جن کا نام شیخ کوفی. دو کتابیں ان کی ہیں اور ایک کتاب مختلف آدمیوں کی. اتفاق ایسا ہے کہ تینوں کا نام محمد ہے اور تینوں کی کنیت ابو جعفر. محمد ابن یعقوب کلہنی اور ان کی کنیت بھی ابو جعفر، محمد ابن علی بابیہ قمی ان کی کنیت بھی ابو جعفر، محمد ابن حسن طوسی ان کی کنیت بھی ابو جعفر. اور اسی لیے ان تینوں کا ایک مشہور نام ہمارے یہاں ہے کہ محمدون فلاطون. تین محمد، تین محمد، تین ایسے آدمی جو محمد کا نام رکھتے ہیں، محمدون فلاطا، ان کا نام بھی مشہور ہے اور پوری اصطلاح ہمارے یہاں موجود ہے. یہ چار کتابیں ہیں جس کے اندر آپ کو ہر حدیث مل جائے گی، اور اس کے بعد ایک کتاب ہم آپ کو اور بتا دیں تاکہ آپ خود اختیار کر سکیں گھروں میں جا کر، اور وہ ہے علامہ ہندی کی کتاب کتاب خلاصہ. اس کتاب کے اندر علامہ ہندی یہ لکھ دیا ہے کہ ان چاروں کتابوں کی کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی موثق، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ان میں سے ہر حدیث پر راوی صحیح ہے یا غلط ہے، بارہ امامی ہے یا غیر بارہ امامی. تو چار وہ کتابیں، ایک کتاب خلاصہ، یہ پانچ کتابیں لے کر آپ بیٹھ جائیں تو آپ تینوں کی تمام فقہ احادیث کو دیکھ بھی سکیں گے، اور یہ بھی پہچان سکیں گے کہ کون سی حدیث ایسی ہے جو صحیح ہے، اور کون سی ایسی ہے جو غلط ہے، کون سی ایسی ہے جس کے مطابق فتویٰ دیا جائے، اور کون سی ایسی ہے جس کے مطابق فتویٰ نہ دیا جائے. 40 منٹ کا ہمارا پروگرام تھا، 3 منٹ بچے ہیں، 3 منٹ کی اور رحمت، اور اس کے بعد ہم آپ کو جگا دیں گے. اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ایک مستحد کے پاس ہے مسائل اتفاق کو نکالنے کا، وہ ہے اجماع. اجماع کے معنی یہ ہے کہ تمام کی تمام علماء شیعہ، تمام کی تمام ملت شیعہ جو ہے کسی ایک مسئلے پر اکٹھا ہو جائے، وہ مسئلہ بالکل صحیح ہوگا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ بنیادی مسئلہ ہمارے یہاں ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اجماع ہوا یا نہیں ہوا، ضروری ہے کہ جتنے علماء کی کتابیں موجود ہیں سب کو دیکھا جائے. اگر ایک ہی مسئلے میں ہر عالم نے ایک ہی فتویٰ دیا تو وہ مسئلہ اجماعی بن جاتا، اور اب بڑے سے بڑا مجتہد اس کی مخالفت میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، چاہے اس کو اپنا فتویٰ کتنا ہی صحیح کیوں نہ نظر آئے. اجماع کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام مجتہدین کی کتابیں دیکھ ڈالیے، جتنی موجود ہیں وہ آج کل ساری بازار میں موجود ہیں، اور اس کو دیکھ کر آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر کسی مسئلے میں سارے علماء متفق ہیں تو ہم اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتے، چاہے ہماری کتنی ہی قابلیت کیوں نہ. تو ہر مسئلے کے اوپر فتویٰ دینے سے پہلے مستحق جہاں قرآن اور حدیث کو دیکھتا ہے وہاں اجماع کو بھی دیکھتا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن اور حدیث سے میں ایک مسئلہ نکال رہا ہوں لیکن تمام علماء کی امت اس کی مخالفت، تمام امت کے علماء اس کی مخالفت کے اوپر فتویٰ دے چکے ہیں. اگر انہوں نے فتویٰ مخالفت میں دیا تو قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسئلے پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی ایک مسئلے پر عمل کیا جائے گا جس کے اوپر تمام امت کے علماء کا اتفاق. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر دیں اور اس کو لے لیں. اس کی ایک بڑی دقیق وجہ ہے جس کا وقت بھی نہیں ہے، اور آپ بھی ویسے بور ہو رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ خود ہم بور ہو رہے ہیں اس موضوع کو چھوڑ کر. بہرحال اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمام امت کے علماء جب ہم کہتے ہیں تو امام زمانہ خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور جس میں امام زمانہ کا قول بھی شامل ہو جائے وہ قرآن اور حدیث سے زیادہ قابل اعتبار ہے، کیونکہ امام زمانہ ہم سے بہتر قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں. اور آخری چیز جس کے ذریعے مستحق مسئلہ دیتا ہے وہ ہے عقل، کہ عقلی دلیل یہاں پر کیا کہتی ہے اور عقل کس طریقے سے ہمیں حکم بتاتی ہے. 2 منٹ آپ کے ہم لیں گے قیاس کے مسئلے میں، کہ مسلمانوں میں ایک بڑی خطرناک چیز عقل کا لفظ سن کر قیاس داخل ہوگی. قیاس کے کیا معنی؟ قیاس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایک چیز حرام ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ حرام ہے تو آپ نے خود ہی نتیجہ نکالا کہ یہ اس لیے حرام ہے کہ پناہ اس کی وجہ ہوگی. مثلا آپ نے دیکھا کہ شراب حرام ہے، اب آپ خود یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ شراب کیوں حرام ہے، اس لیے کہ اس سے نشہ آتا، اور اس کے بعد اب آپ نے فتویٰ دے دیا کہ جو جو نشے والی چیز ہے وہ سب کی سب حرام قرار پائے گی. یہ ہمارے سطح سے نبی کا نام قیاس، کہ ایک چیز خدا نے حرام کرا دی. اب آپ نے دیکھا مثلاً سور کا گوشت، ہم اور واضح مثال دیں کہ سور کا گوشت، اب سور کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سور کیونکہ سور کا گوشت بے حیائی لے کر آتا اس لیے خدا نے اسے حرام قرار دیا. اب خدا کا حکم خالی سور کے بارے میں، آپ کیا کریں؟ آپ اپنی عقل لڑائیں کہ سور کا گوشت بے حیائی کی وجہ سے، خدا نے نہیں کہا کہ میں بے حیائی کی وجہ سے آرام کر رہا ہوں، یہ ہماری تحقیق. اب ہم یہ کہیں کہ اس میں کیونکہ بے حیائی، اس لیے جس جس جانور کے گوشت میں بے حیائی ہوگی وہ سب سب ہمارے لیے حرام قرار پائے گا. اس کا نام ہے قیاس، اور یہ ہمارے فقہ میں حرام ہے، اور انتہائی تاکید ہے کہ اس سے ہمیشہ بچو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز میں آپ نے دیکھا، خود ہی تحقیق کر کے نتیجہ نکالا اور اسی چیز کو آپ دوسرے مقام تک لے لیں. وہ مشہور مناظرہ کے جو ہم نے آپ سے کچھ دنوں پہلے پیش کیا تھا، امام ابو حنیفہ اور امام محمد باقر علیہ السلام جب وہ علیفہ کا جب قیاس حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ایک مرتبہ امام سنجل کے پاس آئے تو امام سنجل نے انہیں ڈانٹا اور ان سے کئی مسئلے پوچھے کہ تم قیاس یعنی اپنی عقل کو لگاتے ہو تو ذرا یہاں پر بھی تو اپنی عقل لگا کر دکھاؤ. جب چیز آ چکی ہے تو مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کے نزدیک پیشاب کے مریض میں سے کیا چیز زیادہ سخت ہے تو کہا اور واضح طور پر کہا کہ پیشاب زیادہ سخت ہے. پھر امام کا یہ سوال کہ جب پیشاب کی نجاست زیادہ سخت ہے تو پیشاب کے بعد نہانے کا حکم کیوں ہے, نہانے کا حکم کیوں نہیں, اور منی جو اس سے کم ہے اس کے بعد نہانے کا حکم کیوں؟ ابو حنیفہ جواب نہ دے سکے. پھر یہ سوال کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم, اور ابو حنیفہ کا اقرار کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو امام کا یہ اعتراض کہ اگر نماز کی اہمیت زیادہ اور تم عقل لڑاتے ہو تو ذرا یہاں عقل لڑا کر بتاؤ کہ پھر عورت کے لیے زمانے حیض میں نماز قضا کرے, نماز چھوڑے تو قضا نہیں ہے, اور روزہ چھوڑے تو قضا کرنا ہے, جبکہ نماز کی اہمیت زیادہ اس سے قضا واجب ہو جانا چاہیے. اور پھر ابو حنیفہ کا خاموش ہو جانا اور امام کا تیسری مرتبہ سوال کرنا کہ عورت طاقتور ہے جب مرد طاقتور ہے, اور ابو حنیفہ کا کہنا کہ جب نہ رسول اللہ مرد زیادہ طاقتور ہے, اور امام نے پھر اعتراض کیا کہ اگر مرد زیادہ طاقتور ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ مرد کو زیادہ خدا مرد کی مدد زیادہ کرنی چاہیے یا عورت کی مدد زیادہ کرنا چاہیے؟ کہا کہ جب نہ رسول اللہ عورت کمزور ہے زیادہ مدد کی مستحق تو وہی ہے. امام نے فوراً اعتراض کیا کہ اگر عورت زیادہ مدد کی مستحق ہے تو پھر خدا نے عورت کا آدھا حصہ میراث میں کیوں رکھا ہے اور مرد کا دوسرا حصہ میراث میں کیوں رکھا ہے؟ جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ عورت کمزور ہے, وہ کمائی نہیں کر سکتی ہے, تو اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے. اور ابو حنیفہ کا یہ کہہ کر خاموش ہو جانا کہ جب نہ رسول اللہ ان مقامات پر میری عقل کام نہیں کر رہی, آپ میری مدد کیجیے. اور اس کے بعد امام نے ان سے ایک عہد لیا کہ میں تم کو اس صورت میں مسئلوں کا حل بتاؤں گا کہ جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ قیاس نہیں کرو. اور وعدہ کر لیا وہاں پر اور باہر نکلے تو وہی تو ہماری حالت کہ ہر مسجد سے بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے, اور باہر نکل کر پھر سلسلہ شروع. تو ابو حنیفہ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن امام نے ہر ایک کی دلیل اور وجہ بتائی اور اس سے یہ پتا چلا تھا کہ ہر مقام پر ہماری عقل کام نہیں آتی, بلکہ ہم سے بڑی ایک اور عقل اس کائنات میں موجود ہے, اور اسی بڑی عقل نے احکامات بتائے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی اہم عقل. اب ان میں سے ہر ایک کا جواب آپ کے علم میں ہے, اس لیے ہم جواب کو دے کر گفتگو کو دورانی نہیں کرنا چاہتے. تو بہرحال قیاس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے ایک نتیجہ نکالیں اور وہی چیز آپ دوسرے کے اندر لے جائیں, یہ حرام. لیکن قیاس کی تین قسمیں, صرف دو یقین منٹ اگر نکالیس منٹ میں چکے, دو یقین منٹ قیاس کی تین قسمیں, دو قیاس جائز ہیں, دوسرا قیاس حرام ہے. کون سا قیاس جائز ہے؟ ایک کا نام ہے قیاس سے منسوب الاجلاء. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ روایت کے اندر کہا جاتا ہے گناہ چیز حرام ہے اور وجہ خود رسول بتا دے, مطلب شراب کی وجہ ہے کہ لا تشرب الخمر, شراب کو نہ پیو, لیکن سارے رات کیونکہ وہ نشہ لاتی ہے. اب یہاں پر وجہ خود پیغمبر نے بتا سنا کہ آپ جہاں جہاں نشے والی چیز ملے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ حرام ہے, مستحق فتوا دے گا کہ وہ حرام ہے. یہ بھی قیاس ہے کہ رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, ہم شخص کو جو حرام قرار دے رہے ہیں اس لیے حرام قرار دے رہے ہیں کہ وجہ خود پیغمبر نے بتائی کہ شراب حرام ہے, لیکن سارے رات کیونکہ وہ نشہ لاتی ہے. تو وجہ جب پیغمبر کا امام بتائے تو جہاں جہاں یہ وجہ ملے گی ہم اس مسئلے کو جاری کر سکتے ہیں. دوسرا ہے قیاس اور ہے, اس کا نام ہے قیاس اولویت. وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی چیز کو حرام قرار دیا جائے تو بڑی چیز خود بخود حرام ہو جاتی ہے. مثلا قرآن کی آیت والدین کے بارے میں کہ لا تقل لہما اف, والدین کو اف بھی نہ کہنا. اب مستحدین نے مسئلہ نکالا کہ جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا اور پیٹنا تو یقینا حرام ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب اتنے چھوٹے گناہ میں معافی نہیں تو بڑا گناہ تو یقینا قابل گرفت ہوگا. یہ بھی قیاس ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہیں نہ مارو, یہ نہیں کہا کہ انہیں نہ پیٹو, لیکن کیونکہ بالکل واضح چیز ہے کہ جب چھوٹی چیز حرام قرار دی جا رہی ہے تو بڑی چیز یقینا حرام ہوگی. جیسے اس طرح اگر یہ کہا جائے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ نہ کاٹے تو اس پر یہ نتیجہ نکال جائے کہ جب ہاتھ کاٹنا حرام ہے تو گردن کاٹنا تو یقینا حرام ہونا چاہیے, اس سے جو بڑا گناہ, یہ بھی جائز. لیکن تیسرا ہے قیاس سے مستمق الاجلاء, کہ جس میں نتیجہ ہم خود نکالتے ہیں, نہ قرآن بتا رہا ہے نہ حدیث, اور اسی نتیجے سے ہم دوسرے مقام پر فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلاً اب اس کی خرابی کیا ہوتی ہے, مثلاً چوری کے بارے میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایک دینار کا چوتھا حصہ چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے, اور اس سے بڑا گناہ ہے غصب کہ آپ کسی کی کوئی چیز زبردستی غصب کر کے لے جائیں, غصب کر لیں اس کو واپس نہ کریں. وہ اگر آپ 1000 دینار کا بھی غصب کریں تو آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا, جبکہ قیاس اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب 1/4 دینار کی چوری پر ہاتھ کٹتا ہے تو جو غصب کرے کہ جو اپنے کسی کے ہاتھ کو دبا لے گا فلاً اس کا ہاتھ بھی کٹنا چاہیے. لیکن ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے, اس لیے کہ نہ قرآن میں تذکرہ ہے نہ حدیث کے اندر تذکرہ. یہ قیاس کی چھوٹی گفتگو تھی, لیکن چھوٹ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آج ہی کسی اور موضوع پر بھی گفتگو کریں گے, اس لیے گفتگو اس مقام پر ہم چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور دن کے جب مجمع بہت ہی مختصر ہوگا ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے. ویسے ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم جس دن کا اعلان کر دیں کہ ہم گفتگو کریں گے اس دن مجمع خود بخود مختصر رہ جائے گا, لیکن بہرحال یہ کسی اور موقع پر اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا. بڑی اہم گفتگو, اب ہم آتے ہیں اپنے ایک اور اہم موضوع پر، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات موضوع ہمارا کوئی مستقل موضوع بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم پہلے اعلان کر چکے تھے کہ آج کسی مستقل موضوع کو آگے نہیں بڑھانا، اور گفتگو بھی آپ سے کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم وہی ایک موضوع لیتے ہیں جس کو ہم نے بہت زیادہ لے لیا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیاہ کہتے ہیں لیکن کیا ہمارا سیاہ کہلوانا قابل قبول بھی ہے خدا اور رسول کی بارگاہ میں یا قابل قبول نہیں؟ وقت کی کمی کی وجہ سے اور موضوع کے بہت زیادہ واضح ہونے کی وجہ سے ہم صرف تسلسل سے روایات اور واقعات بیان کرتے چلے جائیں گے، نتیجہ فضرات خود ہی نکالیں گے کہ ہمارے ائمہ کے تمام کے تمام سلسلے سب سے زیادہ جس چیز کی گرفت ہوتی تھی وہ ایک ہی تھی کہ کوئی شخص کبھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میں شیلا ہوں۔ امام ہر چیز کو برداشت کر سکتے تھے، امام ہر دعوے کو سن سکتے تھے، لیکن یہ دعویٰ کسی کی زبان سے نہیں سن سکتے تھے کہ میں شیعہ فقیر امام۔ تو امام اگر یہ دعویٰ سن لیتے تو یقیناً اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک کو شیعہ کہلوانے کا اختیار مل جاتا، لیکن آپ کو روایتیں ملیں گی اور ایک دو نہیں پوری پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، 150 صفحے مستقل کتابیں اس موضوع پر تحریر کی گئیں کہ جہاں کسی نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، اور جو امام بھی پیغمبر اسلام سے لے کر 11 امام تک کی روایتیں ہم نے خود اکٹھا کی کہ جہاں کسی نے کہا کہ میں شیعہ ہوں اور فوراً اسے ٹوکا گیا، فوراً اسے پکڑا گیا، فوراً اس سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا کردار کیا۔ اس لیے اتنا زور ہمیں ائمہ کے ہاں کردار پر ملتا ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غلط خیال کس طرح سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکا ہے کہ ہم جو دل چاہے کریں کیا کہ کیا رہیں گے۔ قرآن تو کسی مقام پر ایمان والے سے بات بھی نہیں کرتا، جہاں ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن تو بالکل واضح، ایمان والے کو قرآن یہ کہہ دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ اہمیت ہی دینے کو تیار نہیں، قرآن جہاں اہمیت دیتا ہے ایمان اور عمل الصالح۔ ہمارے پاس ایک سہارا حدیث کا رہ جایا کرتا تھا اور ہمیں کیا پیش کرتے تھے کہ حدیث اس موضوع پر آئی، لیکن جب احادیث کی تحقیق ہو گئی تو پتا یہ چلا کہ صحیح اور مستند احادیث کی ایک کثرت قرآن کے ساتھ، یہ نہیں ایمان کے ساتھ ہمارے سالے نہ ہو تو ایمان نے ہمیں کیا کیا کہلوانے سے انکار کیا اور ٹھوکا دھوکا اور منع کیا بلکہ ڈانٹا، اور یہاں تک کہا کہ اگر تو یہ اپنے آپ کو کیا حقیقت کو سمجھ کر کہتا تو عذاب خدا تیرے اوپر نازل ہوگا۔ واقعہ ہے سامروا کا کہ رات کا وقت ایک شخص کو ایک دکان میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، حاصل وقت نے دروغا نے کوتوال نے یہ شہر کا دورہ کر رہا تھا، رات کے وقت یہ دیکھا کہ ایک آدمی ایک دکان کے اندر چوری کر رہا، چوری کرتے ہوئے دیکھا اور فوراً حکم صادر کیا کہ جاؤ اور اسے پکڑ کے لاؤ۔ سنا کے لوگ گئے، پولیس والے گئے تو اس کے ساتھ سے اسے پکڑ کے لائے، جب اسے پکڑ کے لایا گیا تو ایک مرتبہ اس نے دروغا کو دیکھا اور دیکھتے ہی سوال کیا کہ تو نے مجھے کیوں پکڑا؟ تو کہا کہ تم دکان میں چوری کر رہا تھا اس لیے مجھے گرفتار کیا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تم نے مجھے گرفتار کیا لیکن کیا تم نہیں جانتا کہ میں امام کا شیعہ ہوں؟ مجھے چھوڑ دے ورنہ امام تیرے اوپر ناراض ہوں۔ یہ دروغا بھی اتفاق سے شیعہ تھا اور زمانہ بھی وہ تھا کہ جب جارے امام کی اہمیت اور جارے امام کی عزت پیدا ہو چکی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کچھ پہلے وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک راہب ایک نبی کی ہڈی کی مدد سے آسمان سے بارشیں برسائی تھی اور قحط کو دور کیا تھا، اور اس وقت 11 امام نے جا کر اس راہب کے اعتراض کو کھولا تھا اور بتایا تھا کہ یہ راہب کے مذہب یا راہب کی دعا کا اثر نہیں بلکہ اس نبی کی ہڈی کا اثر ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ 11 امام کو اس کے بعد قحط سے رہا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے 11 امام کو قید سے رہا بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خود بخود عوام کے دلوں میں 11 امام کی تھوڑے عرصے کے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ الگ اعلان کے کہتے تھے کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، اور جہاں کسی نے کہا کہ ہم امام کے شیعہ ہیں فوراً اسے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ دروغا شہر نے اس کا یہ دعویٰ سنا کہ امام کا شیعہ ہے کہ ایک مرتبہ چکرایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ مطلب بھی نہیں کہ سنی سنائی بات ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ چنانچہ اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اسے امام کے پاس لے جایا جائے، اور ایک مرتبہ اسے گرفتار کر کے امام کی بارگاہ کی طرف لے جایا گیا۔ رات تاریخ رات کی پڑھنے تاریخ پڑی تھی لیکن امام اپنے گھر کے طریقے میں اپنے گھر کی کھڑکی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کو سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول اللہ آخری کی طرف آ رہے ہیں۔ امام نے سوال کیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں اور مجھے چھوڑ دو ورنہ امام تم سے ناراض ہوں گے، اب ذرا آپ ہمیں جلدی سے یہ بتائیے کہ ہم اس موقع پر کیا حکم صادر کریں۔ ذہن کے اندر یہ بات رکھیے کہ امام کے شیعہ پہلے ہی ایک طویل عرصہ مصائب اور مشکلات میں گرفتار کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد بھی امام کر کے حکم اور بار بار یہ تاثیری حکم ہے جو ہر مومن کی حاجت میں اس کا ساتھ دے، اور یہاں یہ شخص کتنے اعتماد کے ساتھ امام سے سہارا لے رہا ہے، لیکن امام نے ایک مرتبہ انتہائی جلال سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے دروغہ شہر، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ میرا شیعہ نہیں ہے اور میں اس کی شیعت کے دعوے کو قبول نہیں کرتا ہوں، تم اسے لے جاؤ اور جو تمہارا دل چاہے اسے سزا دو۔ اس سے اپنے گھبراتے امام کو دیکھا، کہا کہ مولا آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں کہ جو قید خانے تک میں اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر آپ سے ملاقات کے لیے آیا، اور قید خانہ وہ قید خانہ جس میں امام دو سال قید رہے تھے۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ قید خانہ ایسا تھا کہ بنایا گیا تھا صرف اس لیے کہ ایک انسان کھڑا رہ سکے، دیواریں اس کی اتنی قریب قریب بنائی گئی تھی کہ کوئی جب اگر بیٹھنا جائے تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور دو سال امام نے اس قید خانے کے اندر گزارے تھے۔ اس قید خانے کے اندر یہ پہنچا، دو سال تک کھڑے رہ کر گزارنا کتنا مشکل کام ہے، خود اندازہ کر لیجیے۔ تو یہ کہتا ہے جتنا رسول اللہ، میں قید خانے تک میں آپ کے پاس آیا تھا اور وقتاً فوقتاً جیسا آپ حکم دیتے تھے عمل کرتا تھا۔ امام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شخص، میں نے تجھے پہچان لیا، لیکن خالی قید خانے میں آنا اور آنے کے بعد مجھ سے میری حاجت کو دریافت کرنا تجھے شیعہ نہیں بناتا، لے جاؤ اسے اور جو تمہارا دل چاہے اسے سزا۔ ایک ایسا شخص جس امام کے اتنے قریب ہے کہ اس مشکلات والے دور میں جب شیعہ ہونا واجب القتل کہلوانے کے برابر تھا، اس وقت وہ امام کے پاس جایا کرتا تھا، لیکن امام اس کی شیعت کے دعوے کو ٹھکرا رہے ہیں اور حاتم شہر سے کہہ رہے ہیں کہ لے جا کر اسے سزا دو۔ حاتم شہر لے گئے، لے جانے کے بعد اسے اس مقام پر کھڑا کیا گیا کہ جہاں چور کو سزا دی جاتی ہے۔ اب کیونکہ اس نے چوری تو نہیں کی تھی، اب جاری ہونا ناممکن، چنانچہ اسے سزا دی گئی تمکین کے لیے، اور حاتم شہر نے اپنے چار غلاموں سے کہا کہ تم چاروں جاؤ، اور جانے کے بعد اس کے گھوڑے مارو۔ غلام چلے، اور چلنے کے بعد طاقتور اور توانا غلام تھی، چاروں نے ایک مرتبہ کوڑے لہرائے اور چار مختلف سنتوں سے آ کر اس کے اوپر حملہ کیا۔ اب اتفاق ایسا پیش آیا کہ چاروں کے کوڑے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ٹکرا کے زمین سے گر گئے۔ آج انہیں جہر نے دیکھا، ایک مرتبہ ان کی ساحلی کے اوپر جلدی کے اوپر انہیں برا بھلا کہا اور دوبارہ کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ دوبارہ وہ چاروں اپنی جگہ سے چلے اور کوڑے مارے، لیکن اب ایسا اتفاق پیش آیا کہ جیسے ہی کوڑے اس کے جسم کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ خود بخود وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے اور ان کے ہاتھوں سے نکل کر اوپر گئے اور اوپر جا کر زمین کے اوپر گئے۔ ہاتھ میں دروازہ شہر میں یہ منظر دیکھا، مرتبہ ڈانٹ کر انہیں علیحدہ کیا اور دوسرے چار غلام بلوائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ اب تم انہیں کوڑے مارو لیکن احتیاط کے ساتھ۔ وہ چاروں غلام ایک مرتبہ پھر کوڑے لینے کے بھاگے، اور بھاگنے کے بعد اس کو مارنا چاہا، لیکن اب ایسا اتفاق ہوا کہ چاروں کے کوڑے ایک دوسرے کے جسم پر پڑے بجائے اس گناہگار کے جسم پر پڑنے۔ حاتم شہر نے یہ دیکھا، حیرت بڑھی، لیکن اس کے بعد پھر چار مزید نئے غلام بلوائے اور کہا کہ اب اس شخص کو کوڑے مارنا لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ روایت میں یہ ہے کہ اب یہ نئے چار غلام آئے اور انہوں نے کوڑے مارے، لیکن اپنی دفعہ چاروں کے کوڑے بجائے اس سے کہ اس مجرم کے جسم پر پڑتے، چاروں کے کوڑے سات دروغہ شہر کے جسم پر پڑے اور وہ کوڑے کھا کر اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا، اور نیچے گرتے ہی جو اس کی حالت ہوئی ہوگی خوشی اور جلال میں وہ بالکل ظاہر ہے۔ ایک مرتبہ غلاموں کی طرف مڑا اور کہا کہ میں نے تمہیں جسے کوڑے مارنے کو کہا تھا اور تم الٹا مجھے کوڑے مارنے لگے۔ چاروں کی حالت بری، سرکار سانپتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ اگر ہم نے آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ یہ سارے روایت کی فطر ہیں، لیکن اب دروازہ شہر بھی کچھ سوچ میں پڑ گیا، اور وہاں پر ایک مرتبہ اس مجرم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا کہ اے دروازہ شہر، دیکھا تو نے، یاد رکھ کہ اگر تو اسی طریقے سے زندگی بھر کوشش کرے گا تو کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں امام کا شیعہ ہوں، اور اب ایسا کر کے واپس مجھے امام کے پاس لے جا اور جیسا حکم امام صادر کرے اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ سنا۔ دروازہ شہر حیران و پریشان اس پورے قافلے کو لے کر امام وقت کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جانور امام کو سلام کر کے کہا کہ مولا، ابھی ابھی ہم نے کیسا کھیل دیکھا ہے، کیسا کام دیکھا ہے جو موجودہ، اور اس شخص نے کیسا موجودہ کر کے دکھایا کہ جو صرف پیغمبر کر سکتے ہیں۔ جانور امام نے سنا، پھر وہی تقریر امام کہ اگر امام خاموش رہتے تو یہ ثابت ہو جاتا کہ موجودہ خالی پیغمبر کر سکتے ہیں، اس لیے اسے سوکا، کہا کہ نہیں، پیغمبر بھی کر سکتے ہیں اور پیغمبر کے وسیع بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ ہاں یبن رسول اللہ، تو ایک ایسا ہی موجودہ ہم نے دیکھا کہ جتنا ہم اسے مارتے ہیں بجائے اس کے کہ کوڑے اس کے جسم کے اوپر پڑیں، وہ یا تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور یا پھر کسی اور کے جسم پر پڑنے لگتے ہیں، جس کا سبب کیا ہے؟ امام نے مرتبہ اطمینان سے مسکرا کے جواب دیا کہ اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ شخص ہمارا موہب ہے، اور کیونکہ ہمارا موہب ہے اس لیے اس کے اوپر یہ مصیبت نہیں آ رہی، لیکن یاد رکھو کہ یہ گرفتار ہوا، گرفتار ہو کر اس نے اتنی بدنامی برداشت کی، اس کا سبب بھی ایک تھا، جس کا سبب اس کی چوری نہیں۔ اب امام کا فقرہ سن، کے لیے گرفتار ہوا. گرفتار ہو کر تمام شہر کے سامنے اس کو کرایا گیا, میدان میں لے جا کر کھڑا کرایا گیا, اور اس کے بعد اس کی اتنی بدنامی ہوئی. اس بدنامی کا سبب بھی اس کا ایک قصور تھا. اب وہ چاہ گھبرا کے کہتا ہے کہ مولا وہ کیا قصور تھا؟ تو کہا کہ قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی زبان سے اپنے آپ کو سیا تہ دیا تھا. کبھی خدا کا عذاب جلدی آتا ہے, کبھی خدا کا عذاب دیر سے آتا ہے. اس کے اوپر خدا کا عذاب فوراً نازل ہوا اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے اپنے آپ کو سیا کہہ دیا تھا. اور یاد رکھو کہ اگر یہ حقیقت اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو سیا کہتا, جبکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے قتل نہیں کرتے, جان بوجھ کر اگر یہ اپنے آپ کو سیا کہتا تو یقیناً اسے 30 سال کی قید کی سزا بھی ملتی اور یہ سارے کے سارے کوڑے اس کے جسم پر پڑتے. لیکن کیونکہ یہ اس حقیقت سے آگاہ نہ تھا کہ ہم سیا کسی کو سیا کہلوانے پر کتنا ناراض ہوتے ہیں, اس لیے خدا نے اس کا عذاب کم کر دیا. لیکن وہ کم عذاب بھی کتنا بڑا عذاب ہے کہ تمام شہر کے سامنے رسوائی ہوئی اور تمام شہر کے سامنے توہین ہوئی. اس سے اپنے گھبرا کے کہا کہ مولا آپ اتنی دیر سے یہ کہے جا رہے ہیں کہ میں آپ کا سیا نہیں ہوں, لیکن میں کس طرح سے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں آپ کی محبت دل میں رکھتا ہوں, اور اتنی محبت میرے دل میں ہے کہ اگر میرے تمام جسم کو کاٹ دیا جائے تب بھی میں آپ کی محبت سے دستبردار نہ ہوں گا. امام نے کہا کہ عائشہ تو نے خود اس مسئلے کو حل کر دیا. امام کے الفاظ کہ عائشہ تو نے خود اس مسئلے کو حل کر دیا, تو ہمارا سیا نہیں ہے بلکہ ہمارا موحد ہے اور ہماری محبت دل میں رکھتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں امام سے محبت کرنے والا ہوں, لیکن یہ نہ کہے کہ میں امام کا سیا ہوں. اس کو اپنے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ ابن رسول اللہ کیا موحد میں اور سیا میں کوئی فرق ہے؟ امام نے کہا یقیناً بہت بڑا فرق ہے. موحد وہ ہے کہ جو ہم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ہمارے کردار پر عمل نہیں کرتا ہے, جبکہ سیا وہ ہے کہ نہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے بلکہ ہماری محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے, اور جن جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے. تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شیا کسے کہتے ہیں؟ سن مجھ سے کہ شیا کسے کہتے ہیں؟ شیا اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کو ان تمام صفتوں کے ساتھ مانے جس کی تبلیغ ہم نے کی, شیا اسے کہتے ہیں کہ جو رسول کو ان تمام صفات کے ساتھ مانے جو ہم نے بتائے تھے, شیا اسے کہتے ہیں کہ جو علی کو اصحاب رسول میں سب سے بہتر سمجھے اور اتنا بہتر سمجھے کہ تمام اصحاب اگر ترازو کے ایک پلے میں ہوں اور امیر المومنین دوسرے پلے میں ہوں تو اس کا یقین ہو کہ امیر المومنین کا پلہ اتنا جھک جائے گا کہ جتنا جھکنے کا امکان ہے. اور یاد رکھ یہاں تک تو امام نے 3 عقائد کی باتیں بتائیں. اور یاد رکھ ہمارا شیا وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک فی الجنہ, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ لوگ جنت میں ہوں گے. تو ہمارا شیا وہ ہے جو ایمان بھی لائے گا ہمارے صالح بھی کرے گا. ہمارا سیا وہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی دولت آئے گی اور اسے اپنا کام بھی کرنا ہو اور اس کے محلے میں کوئی غریب بھی رہتا ہو تو وہ ہمیشہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے گا. ہمارا سیا وہ ہے کہ جس چیز کا ہم نے حکم دیا اس چیز کو انجام دے گا. ہمارا سیا وہ ہے کہ جس سے ہم نے روکا اس چیز سے وہ جائے گا. اور ہمارا سیا وہ ہے کہ اگر اس کو اپنے تمام گھر کو قربان کرنا پڑے ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کے لیے, لفظ محبت نہیں, ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کے لیے, تو وہ اپنے پورے گھر کو قربان کر دے گا صرف اس لیے تاکہ ہماری بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کرے. یہ 11 امام کا خطبہ ہے اور آگے چل رہا ہے, لیکن وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے اس لیے مجبوری کی وجہ سے ہم گفتگو کے سلسلے کو منقطع کرتے ہیں. اور یہ موضوع جو ہے انتہائی طویل موضوع ہے اور وقتاً فوقتاً ہم اس موضوع کے اوپر اکثر مجالس میں روشنی ڈالنے لگتے ہیں, لیکن اب ایک آیات کا اور روایات کا تسلسل مل گیا کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین امام حسن امام حسین اور اس کے بعد سے 11 امام تک کا سلسلہ. اس لیے ارادہ یہ ہے کہ اس کو ایک مستقل موضوع بنا کر یعنی تفصیلی کے اندر اس کو بیان کیا جائے کہ ہمارے تمام ائمہ کے نظام میں شیعہ کی صفات کیا تھی. اگر کہ اب تک مومن امیر المومنین کی نظر میں جو سلسلہ چل رہا تھا وہی مکمل نہیں ہوا, لیکن اس ایک سلسلے میں آپ کو مختلف ائمہ کی زبان سے شیعہ کی صحیح تعریف نظر آئی, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس لیے فرق پڑتا ہے کہ شیعہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے اس کی تعریف بدلی گئی. کبھی کبھار ایسا نازک زمانہ ہوتا ہے کہ عمل تو بہت بڑی چیز ہے, انسان عقیدہ صحیح رکھے تو وہ بڑی بات ہے, اس وقت عقیدے والے کو شیعہ کہا گیا, لیکن کبھی کبھار عمل کی اہمیت ہوتی ہے تو عمل